الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين ابي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. سبح
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوات
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
دعاء رب العزت کی بارگاہ میں کہ خدا ہم سب کو مولا علی کے چاہنے والوں اور شیعوں میں شمار فرمائے انشاءاللہ. جس طرح سے اللہ نے دنیا میں ان کی مودت نصیب فرمایا، آخرت میں بھی ان کی ہم نشینی نصیب فرمائے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ائمہ کی دنیا میں زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرمائے، اور نسل در نسل اسی طرح سے ہمیں حسین بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اس دعا کے قبولیت کے لیے پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد.
اللہ تشریف فرمائیں. بہتر تو یہ تھا کہ یہ مجلس پڑھتے ہیں، ہم استفادہ کرتے ہیں ان سے. ایک بار ڈیوٹی ہے اور آس آپ کی اجازت سے. اذان گرامی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 33، جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین کلہ. اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنے رسولوں کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا، اور یہ دین حق اس لیے دے کر بھیجا تاکہ یہ دین اسلام تمام ادیان پر غالب ہو جائے. اور دین حق، عرض کیا تھا اذان گرامی، یعنی دین حق یعنی امامت و ولایت آل محمد. صلوات بھیجے محمد. تو یہ دین غالب کس کے ذریعے سے آئے گا؟ اذان گرامی، کب ہوگا یہ دین غالب آئے گا؟ 12ویں امام کے ذریعے سے. شیعہ سنی دونوں متفق ہیں اس بات پر کہ آئمہ اہل بیت میں سے، جناب سیدہ کی نسل سے ایک مہدی اٹھے گا جو ظلم و ستم سے پر دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دے. یہ لاسٹ وار، آپ کہہ لیجئے بالکل آخری معرکہ ہے، عالمی جنگ کا آخری معرکہ. دو جنگیں ہو چکی ہیں، تیسری جنگ ابھی جاری ہے دنیا کے اندر. تیسری جنگ یہ سافٹ وار ہے، ٹھیک ہے، ہائبرڈ وار جو اس وقت اسلام کے خلاف لڑی جا رہی ہے، ایک عالمی جنگ. لیکن ایک اور آخری جنگ ہے ذہنی گرامی، قیامت سے پہلے، جو امام مہدی علیہ السلام والسلام کے ذریعے سے برپا. تو ذہنی گرامی، اس جنگ کو لیڈ کون کرے گا؟ دوستوں دشمنوں کا سب کا اتفاق ہے، وہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہی کریں گے۔ اور حضرات گرامی، یہ ہمارا طرح امتیاز ہے کہ ہم اس بارہویں امام کے ماننے والے ہیں۔ دوسروں کو یہ نہیں پتا کہ وہ پیدا کب ہوں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ اور حضرات گرامی، دوسرے، افسوس کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، مسالک اور مذاہب میں تو مہدویت کا موضوع ڈسکس ہی نہیں ہوتا، بہت کم۔ آپ دیکھیے ہمارے دوسرے مسلمان بھائیوں نے مہدویت کے موضوع کو ڈسکس کیا۔ اس لیے ایک عام مسلمان سے اگر آپ جا کر پوچھیں تو اسے مہدویت کے بارے میں کوئی معلومات نہیں، لیکن آپ ہمارے 5 سال کے بچے سے بھی مہدویت کے بارے میں اگر بات کریں تو اس کے پاس الحمدللہ وافر معلومات ہوتی ہیں، الحمدللہ۔ اگرچہ کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ آئیڈیل نہیں ہے، لیکن بہرحال زانی گرامی عقیدہ رکھتا ہے امامت کے اوپر، وہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت رکھتا ہے وہ بچہ، الحمدللہ وہ منتظر ہے۔ تو زانی گرامی، یہ اویئرنیس کس وجہ سے ہے؟ اس لیے یہ اویئرنیس موجود ہے کہ ہم نے احادیث کے سلسلے کو کس سے لیا ہے؟ محمد والے محمد سے لیا ہے۔ یہ احادیث کا سلسلہ کہاں تک جاتا ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جاتا ہے، اور بلکہ میں یوں کہوں رسالت مآب تک نہیں جاتا بلکہ اللہ تک جاتا ہے۔ رضا امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے جب کسی نے حیل و حجت کرنے کی کوشش کی، مولا سے ایک سوال کیا، مولا نے جواب دیا، تو اس نے کہا یوں نہیں اس طرح سے ہوگا، تو مولا نے کہا چپ ہو جا، تجھے کیا پتا، جو میں کہتا ہوں وہ میں نہیں کہتا، وہ میں اپنے بابا سے نقل کرتا ہوں، اور جو میرے بابا نقل کرتے ہیں وہ امام حسین سے نقل کرتے ہیں، اور امام حسین امام حسن سے نقل کرتے ہیں، امام حسن امام علی سے نقل کرتے ہیں، امام علی رسول خدا سے نقل کرتے ہیں، اور رسول خدا اللہ سے نقل کرتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ تو یہ کیا سلسلت الذهب ہے؟ یہ سونے کی لڑی ہے، اسے کہتے ہیں سلسلت الذهب، یعنی جس میں کوئی اور راوی نہیں ہے۔ آئمہ کا راوی کوئی اور راوی نہیں ہوتا کہ آئمہ کے جی فلاں سے سنا ہے، بلکہ آئمہ کا راوی بھی امام ہی ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، معصوم کا راوی معصوم ہے۔ تو ذرا گرامی، یہ ہماری احادیث کا جو سلسلہ ہے وہ منقطع نہیں ہے۔ دوسرے ہمارے بھائیوں کے تقریباً 100 سال احادیث کا سلسلہ منقطع رہا، آپ کو پتہ ہے احادیث کے بیان کرنے پر، احادیث کے لکھنے پر پابندی تھی 100 سال، لیکن شیعہ نے حیدر کرار پوری تاریخ میں، تاریخ اسلام میں، تاریخ اہل بیت میں کبھی احادیث کا سلسلہ منقطع ہی نہیں ہوا، کتابت بھی ہوتی رہی اور نقل بھی ہوتی رہی احادیث، لہذا ہمارے یہاں سلسلہ جاری ہے الحمدللہ۔ اسی وجہ سے ہمارے یہاں سب سے زیادہ اسلامی مسالک کے اندر سب سے زیادہ احادیث کا جو مجموعہ کسی مذہب میں موجود ہے وہ مذہب اہل بیت علیہ السلام ہے۔ درود بھیجے محمد والے محمد۔ لہذا زنی گرامی، اللہ سبحانہ و تعالی بارہویں آقا کے ذریعے سے دنیا کے اوپر اسلام کو غالب کرے گا۔ تو زانی گرامی، کل عرض کیا تھا کہ یہ غلبہ کیسا ہوگا؟ یہ غلبہ ایک یونیک غلبہ ہوگا، غلبہ فقط زبانی نہیں ہوگا، فقط ایک علاقے تک محدود نہیں ہوگا، بلکہ آئمہ کے فرامین کے مطابق ایسا غلبہ ہوگا، ایسا غلبہ ہوگا کہ پھر دنیا میں نہ کوئی دین بچے گا، نہ کوئی مذہب بچے گا، نہ کوئی آئیڈیالوجی بچے گی، نہ دنیا کا کوئی چپا بچے گا کہ جہاں سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوں۔ ایسا غلبہ ہو، نہ غرب بچے گا، نہ شرق بچے گا، نہ افریقہ بچے گا، ہر جگہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پرچم لہرا رہا ہو۔ ایک دفعہ درود بھیجے محمد علی محمد۔ تو مہدویت کے حوالے سے ایک اہم ترین موضوع کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہم فلسفہ غیبت امام زمانہ کو سمجھیں۔ فلسفی کیا ہے؟ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام آخر غائب کیوں ہوئے؟ ایک سوال ایک نوجوان یہ سوال کر سکتا ہے۔ تو زانی گرامی، جس طرح سے اللہ کے بہت سارے راز ہیں، ٹھیک ہے، اللہ نے بعض راز اپنے پاس رکھے، مثلا عالم قیامت کا جو راز ہے کہ قیامت کب آئے گی، یہ راز اللہ نے اپنے پاس رکھا، کسی کو اس میں شریک نہیں کیا، ٹھیک ہے، حتی علماء کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام کو بھی اس میں شریک نہیں کیا، کسی کو شریک نہیں کیا، یہ راز صرف اللہ سے مختص ہے. جیسے بہت ساری چیزیں اللہ نے بعض چیزوں کو اپنے آپ سے مختص کیا، کسی کو اس میں شریک نہیں کیا، ٹھیک ہے، ان میں سے ایک راز کیا ہے، قیامت کا. اسی طرح سے زانی گرامی ایک راز جو غیبت امام مہدی علیہ السلام سے متعلق ہے، وہ بھی کیا ہے، ایک ایسا راز ہے جو صرف اللہ کے پاس ہے کہ یہ غیبت کیوں ہوئی اور امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور کب ہوا. یہ دونوں چیزیں کیا ہیں، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پتہ ہے. لہذا آئمہ علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا کہ غیبت امام زمانہ کیوں بھائی، امت کو تو امام کی احتیاج ہے، اور جب امام کی احتیاج ہے تو امام کو سامنے ہونا چاہیے، بھائی مجھے کوئی سوال کرنا ہے، مجھے کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی حاجت ہے، سامنے ہوگا تو میں حاجت اس سے طلب کروں گا نا، اس سے سوال کروں گا، اپنی مشکل بیان کروں گا، وہ حل کرے گا. تو پردہ غیب میں بیٹھ کر کس طرح سے وہ ہمارے مسائل کو حل کر سکتے ہیں؟ تو یہ ایک سوال، بنیادی سوال، بتا سوال کا جواب خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا. جابر ابن عبداللہ انصاری نے ایک دفعہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے صاحبان ایمان، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اور اولی الامر کی. تو یہاں اولی الامر سے مراد کیا ہے؟ تو وہاں رسول تمام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم آئمۃ المسلمین یا جابر. وہ کون ہے؟ آئمہ مسلمین ہیں جن میں پہلے علی ابن ابی طالب ہیں، دوسرے حسن ابن علی ہیں، تیسرے حسین ابن علی ہیں، کہ کر کے تمام آئمہ کا نام لیا اور پھر کہا کہ ان میں بارہویں حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اور فرمائے کہ ان کی غیبت ہوگی، ان کی غیبت ہوگی. تو جابر نے یہاں پر سوال کیا کہ اگر ان کی غیبت ہے، بارہویں آقا کی غیبت ہے، تو پھر لوگ کیسے ان سے استفادہ کریں گے؟ تو وہاں حضرت جابر کو جواب دیا رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ دیکھو، کبھی تم نے سورج دیکھا ہے کہ جو بادلوں کی اوٹ میں چلا جائے؟ اللہ اکبر، سورج کبھی دیکھا ہے بادلوں کی اوٹ میں چلا جائے؟ کہا یا رسول اللہ دیکھا ہے. کہا کہ جس طرح سے سورج بادلوں کی اوٹ میں چلا جائے پھر بھی کائنات کو اپنی انرجی دیتا رہتا ہے، اسی طرح سے میرا بیٹا مہدی پردہ غیب میں بھی چلا جائے تو اس کا فیض ساری کائنات کو پہنچتا رہے. صلوات بھیجے محمد والے. تو یہ غیبت کا ذہن گرامی مطلب یہ نہیں ہے کہ کائنات میں فیض امام زمانہ نہیں پہنچ رہا. یاد رکھیے کہ جو فیض اس وقت ہے، کسی صورت میں بھی فیض ہے، جس شکل میں بھی فیض ہے، ٹھیک ہے، رزق ہے، روزی ہے، حیات ہے، قدرت ہے، طاقت ہے، حرکت ہے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، درخت ہے، جن ہیں، انس ہیں، مخلوقات ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان ہے، جو کچھ سات زمینوں کے نیچے اور جو کچھ سات آسمانوں کے اوپر ہے، اذان گرامی، اس کائنات میں سب کا سب فیض امام زمانہ کی بدولت ہے. جس چیز کو بھی آپ کو یہ فیض الہی ہے، وہ فیض انسان کامل یعنی حجت خدا یعنی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے قائم ہوا ہے. اللہ کا سب نظام امام زمانہ کے وسیلے سے چلتا ہے، اور یہ کوئی شرک بھی نہیں ہے. کوئی کہے جی شرک ہو گیا، نہیں، شرک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم امام زمانہ کو اللہ کے مقابلے پر لے آئیں، ہم کہہ جی امام زمانہ اپنی طاقت سے سب کچھ کرتے ہیں. نہیں بھائی, امام زمانہ اپنی طاقت سے کچھ نہیں کرتے, چونکہ نمائندہ اللہ ہے, چونکہ خلیفت اللہ ہے, اللہ کے خلیفہ ہیں زمین پر, لہذا جو کچھ وہ کرتے ہیں اور جو کچھ ان کے پاس ہے, جو اختیار ان کے پاس ہے, وہ سب کا سب اللہ کا عطا کرتا ہے. تو جو وہ کرتے ہیں گویا خدا کرتا ہے. لہذا مثلا میں کہوں جی میں دیکھ رہا ہوں, آپ دیکھ رہا ہوں نا, میں دیکھ رہا ہوں یعنی میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں, تو میں دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دکھا رہا ہے؟ اللہ چاہے تو بینائی چھین لے, ایسا ہے یا نہیں؟ میں نے یوں ہاتھ اٹھایا, یہ جو میں نے ہاتھ اٹھایا, میں نے ہاتھ اٹھایا بھائی, اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اٹھایا, اللہ کی دی ہوئی بینائی سے دیکھتا ہوں, اللہ کی دی ہوئی شنوائی سے سنتا ہوں, اللہ کی دی ہوئی گویائی سے بولتا ہوں, اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہاتھ اٹھاتا ہوں, ہاتھ بٹھاتا ہوں, کھڑا ہوتا ہوں, بیٹھتا ہوں, وزن اٹھاتا ہوں, زندگی گزار رہا ہوں, میں کر رہا ہوں, لیکن میں نہیں کرتا بلکہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کرتا ہوں. تو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اور آئمہ اطہار علیہ السلام بھی, اذان گرامی, جتنے اختیارات ان کے پاس ہیں کائنات میں, سارے اختیارات ان کے پاس ہیں, لیکن ان کے اختیارات ان کی اپنی طرف سے نہیں ہیں بلکہ اللہ نے انہیں عطا فرمائے. ہر طاقت اللہ کی طرف سے, جب ہر طاقت اللہ کی طرف سے ہو تو پھر شرک کہاں سے رہا؟ شرک تو نہیں ہے, شرک تو یہ ہے کہ جو اللہ کے مقابلے پہ ہو, لیکن اگر اللہ کے طول میں ہو, اللہ قادر مطلق ہے اور اسی کی دی ہوئی طاقت سے مولا علی سارے کام کر سکتے ہیں, زندہ مردے کو زندہ کر سکتے ہیں. باب خیبر کو اکھاڑا, کسی نے پوچھا مولا علی علیہ السلام سے کہ یا علی آپ نے ایک انگلی سے باب خیبر اکھاڑ دیا, کہا کہ یہ علی نے نہیں اکھاڑا بلکہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے باب خیبر کو اکھاڑا, اللہ کی دی ہوئی طاقت سے. تو ذہن گرہ کہ آئمہ کا ہر فعل, انبیاء کا ہر فعل اللہ کے حکم سے ہے اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے. درود بھیجے محمد و آل محمد. لہذا پوچھا گیا کہ بھائی اس کی غیبت کا راز کیا ہے, تو وہاں پر جابر ابن عبداللہ انصاری سے یہ روایت ہے کہ پوچھا کہ بھائی غیبت کا راز کیا ہے, تو فرمایا کہ ھذا سر من اسرار اللہ مطوی عن العباد. کہ جابر یہ اللہ کے اسرار میں سے ایک سر ہے, ایک راز ہے, جو اللہ نے کیا کیا ہے لوگوں سے چھپا دیا, متوی ہونا نہیں بات. اور کیا ہوگا؟ کہا کہ اس غیبت میں بہت سارے لوگ گمراہ ہو جائیں گے. اس کی حکمت کیا ہے؟ تاکہ لوگوں کی آزمائش ہو سکے. پہلی جو حکمت بیان کی, فلسفی جو بیان کی اس غیبت کی, وہ کیا ہے؟ تاکہ لوگوں کی آزمائش ہو سکے. لہذا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت ہے کہ کچھ ہی عرصے بعد میرے بیٹے حسن حسین شہید ہو جائیں, اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد اللہ انہی کی نسل سے, حسین کی نسل سے ایک مہدی کو اٹھائے گا, وہ میرا بیٹا ہوگا کہ جو حسن و حسین کے خون کا انتقام لے, اہل بیت علیہ السلام کے خون کا انتقام لے. اور اس کے بعد یہ جب, اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب امام مہدی ظہور, جب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے, اس سے پہلے غیبت ہے, لہو غیبہ ان کے لیے کیا ہے؟ غیبت ہے. اور اس غیبت میں کیا ہوگا؟ اللہ لوگوں کا امتحان لے, شیعوں کا امتحان لے. غیبت کیوں ہے؟ تاکہ شیعوں کا اور لوگوں کا امتحان ہو سکے, آزمائش ہو سکے. آزمائش زانی گرامی, یعنی یہ جو زمانہ ہے غیبت کا زمانہ, ہم سب کے لیے آزمائش ہے, ہم سب کے لیے ایک امتحان ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں امتحان میں ڈالا ہے. کل بھی عرض کیا تھا زانی گرامی, وہ لوگ کہ جنہوں نے مولا علی کا زمانہ درک کیا, جنہوں نے امام حسن امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ درک کیا, ان کا امتحان چھوٹا تھا, ہمارا امتحان بڑا.
کہ بن دیکھے ہم امام کے اوپر ایمان لے کر آئے. لہذا آپ کا مقام بھی بلند ہے, آپ کا رتبہ بھی بلند ہے, یاد رکھیے گا زانے کے رکھنے. آپ کی معرفت بھی ان سے زیادہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بن دیکھے امام کے اوپر آپ ایمان لے کر آئے ہیں. اللہ اکبر. تو زانے گرامی فرمایا کہ غیبت کیا ہے؟ غیبت آزمائش کا ذریعہ ہے, امتحان کا ذریعہ ہے. اور یہی روایت, اسی طرح کی روایت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی, درود بھیجے محمد والی
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم,
فرمایا کہ لہو غیبہ ویرتد فیہا اقوام, ان کے لیے یعنی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے غیبت ہے, اور کچھ اقوام, کچھ گروہ ان کی غیبت میں گمراہ ہو جائیں, کچھ لوگ گمراہ ہو جائیں. وَيُثْبِتُ عَلَى الْآخِرُونَ يُثْبِتُ فِيهَا آخَرُونَ, اور کچھ لوگ ہیں کہ جو دین میں ثابت قدم رہیں گے. کچھ گروہ گمراہ ہو جائیں گے, امامت کا انکار کر دیں گے, امامت کو چھوڑ دیں گے, اور کچھ لوگ ہیں کہ جو اس میں باقی رہیں گے. اور یاد رکھنا, جو لوگ غیبت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام میں دین پر ثابت قدم رہے, تو وہ ایسے ہوں گے غیبت امام زمانہ میں جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رکاب میں شمشیر سے جہاد کر رہے ہوں. امام کون فرما رہا ہے؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں. غیبت امام زمانہ میں جو ثابت قدم رہے انتظار کے اوپر, حجت خدا کی امامت پر, جن کا ایمان باقی رہے اور وہ جدوجہد کرتے رہیں, ایسے لوگ کون ہیں؟ ایسے لوگ وہ ہیں کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رکاب میں جیسے جنگ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ مقام زانِ گرامی شیعان حیدر کرار کا, غیبت امام زمانہ. آپ کہتے ہیں نا بھائی, کاش ہم رسول اللہ کے ساتھ ہوتے, کاش ہم کربلا میں ہوتے. کربلا آج بھی آپ کے ساتھ ہے, جنگ بدر, جنگ احد آج بھی آپ کے ساتھ ہے. بدر, بدری بننے کا کسی کے اندر اہلیت موجود ہو, ٹھیک ہے, احدی بننے کی کسی کے اندر اہلیت موجود ہو, کربلائی بننے کی کسی کے اندر اہلیت موجود ہو, یعنی حقیقی معنوں میں جو منتظر ہوتا ہے وہی دراصل کربلائی بھی ہے, بدری بھی ہے, اور انشاءاللہ امیر المومنین کے ساتھیوں میں سے بھی. درود بھیجے محمد والے محمد. اور امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے, ایک دفعہ درود بھیجے امام باقر سے. امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, کسی نے کہا کہ مولا آپ کی فرج کب ہوگی, آپ کا, آپ کے بیٹے کا ظہور کب ہوگا؟ تو وہاں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہیہات ہیہات لا یکون فرجنا حتی تغربلوا ثم تغربلوا ثم تغربلوا, کہ دیکھو ہمارے قائم کی کا ظہور نہیں ہوگا, ہرگز نہیں ہوگا, مگر یہ کہ تمہیں کیا کیا جائے, غربال کیا جائے. غربال, غربال کیا جائے, یعنی کیا مطلب؟ غربال کہتے ہیں چھننا لگاتے ہیں نا, چھلنی, ٹھیک ہے, بڑی والی چھلنی ہوتی ہیں, اس میں دانے ڈالتے ہیں, جو بھی آپ دانے ڈالیں تو کیا ہوتا ہے, خالص چیز الگ ہو جاتی ہے, کھری چیز الگ ہو جاتی ہے, کھوٹی چیز الگ ہو جاتی ہے, اسی لیے چھلنی لگائی جاتی ہے. تو کہا کہ غیبت امام زمانہ, یاد رکھنا, غیبت امام زمانہ چھلنی ہے, چھلنی اس وقت تک ظہور نہیں ہوگا جب تک خالص لوگ الگ نہ ہو جائیں اور نہ خالص لوگ الگ نہ ہو جائیں. درود بھیجے محمد والے محمد. اور اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ میں آیا کہ غربال کرنا کیا ہوتا ہے. چھلی میں کیا کرتے ہیں آپ, جب دانے ڈالتے ہیں تو پھر ان دانوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے, کبھی اچھالتے ہیں, کبھی رائٹ کرتے ہیں, کبھی لیفٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یعنی اوپر کی چیزیں نیچے, نیچے کی چیزیں اوپر, دائیں کی چیزیں بائیں, بائیں کی چیزیں دائیں, ٹھیک ہے, ہر چیز تہو بالا ہو جاتی ہے جو چیز چھلنی میں ہوتی ہے. یعنی اتنا شدید زلزلہ ہوتا ہے, اتنی شدید غربال ہوتا ہے کہ ہر چیز اوپر نیچے ہو جاتی ہے. یعنی یاد رکھیے گا, غیبت امام زمانہ میں جیسے جیسے ظہور نزدیک ہوگا ویسے ویسے غربال بھی تیز سے تیز تر ہوتا چلا جائے گا, ویسے ویسے آزمائی بھی سخت سے سخت تر ہوتی چلی جائے گی, ہر چیز تہو بالا ہو جائے گی, اور اس وقت میں اپنے ایمان پر باقی رہنا آسان نہیں ہوگا.
یاد رکھے گا ذہن گرام. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو تیار کرنا. کل بھی عرض کیا تھا غیبت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام میں ہمیں ظہور کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا. جیسے میدان جنگ میں کیا ہوتا ہے جناب، جب دشمن حملہ کرتا ہے تو ہم اس وقت تو ٹریننگ نہیں شروع کرتے. ٹریننگ کب ہوتی ہے فوجوں کی؟ جنگ سے بہت پہلے. صحیح، ایک کیڈٹ کو لیتے ہیں 17-18 سال کے نوجوان کو لیتے ہیں، کتنے سال وہ ٹریننگ لیتا ہے. پھر جب جنگ ہوتی ہے، فرض کر لیں 10 سال وہ فوج میں رہا، اور جب جنگ ہوتی ہے تو وہ ہر چیز سے لیس ہوتا ہے، سارے ہنر اس کو آتے ہیں، سارے جنگ کے فنون اس کو آتے ہیں، ہر ہتھیار اس کو چلانا آتا ہے. اب وہ بالکل آمادہ ہوتا ہے جنگ لڑنے کے لیے کہ جب بھی دشمن حملہ کرے گا تو یہ کیا کرے گا؟ اپنا دفاع کرے گا، اپنے ملک کا دفاع کرے گا. اس کے اندر ساری صلاحیت موجود ہے. تو جنگ کے موقع پر جنگ کی تیاری نہیں ہوتی، بلکہ امن کے موقع پر جنگ کی تیاری ہوتی ہے. یہ میرا فرمان نہیں، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام. درود بھیجے محمد والی محمد.
اللہم صل علی محمد والی محمد.
تو اسی طرح سے اذان گرامی، غیبت امام زمانہ میں ظہور کی تیاری کر لیا. غیبت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام میں ظہور کی تیاری کیسے ہوگی؟ آمادگی. دیکھیں آپ جس مقصد کے لیے، ایک تھیوری ہے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت کے حوالے سے، ایک باطل تھیوری، وہ یہ کہ جناب غیبت امام زمانہ میں ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے. یعنی باقاعدہ یہ آئیڈیالوجی ہے، نظریہ ہے شیعوں کے اندر، ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے. کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ غیبت امام زمانہ میں آپ کی کوئی تکلیف شرعی نہیں ہے، آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں. شرعی طور پر آپ کو پابند نہیں کیا گیا کہ آپ کچھ کرو، نہ آپ کو قیام کرنا ہے، نہ ظلم کے خلاف بولنا ہے، نہ مظلوم کی حمایت کرنی ہے، نہ ظالموں سے مقابلہ کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا. جو بھی پرچم غیبت امام زمانہ میں اٹھے گا وہ باطل پرچم ہوگا، یعنی جو بھی قیام کرے گا، جو کھڑا ہوگا ظلم کے مقابلے. یہ تھیوری دی گئی باقاعدہ، اسے پروان چڑھایا گیا. اور تھیوریز تو خیر اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن ذہن گرامی آپ دیکھیں کتنی خطرناک تھیوری ہے جو ہمارے شیعوں میں باقاعدہ سرایت کر گئی. ابھی بھی بعض لوگ کہتے ہیں، ابھی بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں غیبت امام زمانہ میں کچھ نہیں کرنا چاہیے، ہماری ذمہ داری. تو بھائی اگر کوئی ذمہ داری نہیں ہے تو پھر امر بالمعروف نہیں نل منکر کا کیا مقصد ہے؟ کیا فلسفی ہے؟ امر بالمعروف تو یہی ہے نا، ظلم کے خلاف قیام کرنا، گناہوں کے خلاف قیام کرنا، ظالموں کے خلاف قیام کرنا، یہ نہیں ہے نل منکر ہے. نیکیاں پھیلانا، عدل کے لیے کوشش کرنا، یہ امر بالمعروف ہے. تو آپ یہ چاہتے ہو کہ امر بالمعروف نہیں نل منکر کو غیبت امام زمانہ میں معطل کر دو. اسی طرح سے بہت سے اجتماعی فرائض ہیں، انہیں کیا کر دینا چاہیے؟ معطل کر دینا چاہیے، کچھ نہیں کرنا چاہیے. آپ کے بھائی کو کوئی قتل کرے، آپ کو جناب میرے اوپر تو واجب ہی نہیں اس کی نصرت کر، میں کیوں مدد کروں اس کی؟ ٹھیک ہے میں اپنی جان بچاؤں. تو اگر ایسے ہونے لگے تو پھر آپ سوچ لیجئے کہ پھر کون اسلام کے اوپر عمل کرے گا، کون قرآن کی آیات پر عمل کرے گا، کون آئمہ علیہ السلام کے دیے ہوئے فرامین کے اوپر عمل کرے گا. ذہنی رہے ایک بہت بڑا انحراف جو تشیع کے اندر پیدا ہو. غیبت امام زمانہ میں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنا انتظار نہیں ہے. یہ جو کہا گیا افضل العبادہ انتظار الفرج، افضل ترین عبادت امام زمانہ کا انتظار. یہ امام زمانہ کا انتظار، امام زمانہ کے ظہور کا انتظار، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنے سے تو کوئی عبادت نہیں ہوتی. یہ کوئی ٹرین کا انتظار نہیں ہے، یہ کوئی بس کا انتظار نہیں ہے، یہ کسی عام شخص کا انتظار نہیں ہے، کہ اس کا انتظار ہے جو عدل کے سورج کو طلوع کرے گا اور ہمیشہ کے ظلم کے سورج کو ختم کر دے گا، نابود کر دے گا، ظلم کا خاتمہ ہوگا، عدل کا سورج طلوع ہو جائے گا. تو جان کریں گے ہم اس کا، اس عظیم ہستی کا انتظار کر رہے ہیں. تو غیبت امام زمانہ میں ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں، ظلم ہوتا رہے ہم دیکھتے رہیں، مظلوم پٹتا رہے ہم دیکھتے رہے، اس کو قتل کیا جائے ہم دیکھتے رہے، یمن پر حملہ ہو ہم دیکھتے رہے، لبنان پر حملہ ہو ہم دیکھتے رہے، عراق پر داعش قبضہ کر لے ہم دیکھتے رہے. نہیں ہے جانے کے رامی، ہماری ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے کہ ظلم کے مقابلے میں غیبت امام زمانہ میں ہم کھڑے ہوں،
ہم قیام کریں، اپنے بھائیوں کی مدد کریں، نصرت کریں، زبان سے، ہاتھ سے، جس طرح سے بھی، جو بھی ممکن وسیلہ ہے اس کے ذریعے سے مظلوموں کی نصرت کرنا واجبات میں سے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام زمانہ کا ظہور تو اسی لیے ہوگا. اور کس مقصد کے لیے ہوگا؟ ظلم کے خاتمے کے لیے ہوگا، مظلوم کی حمایت کے لیے ہوگا. درود بھیجے محمد والے محمد. رضان گرامی، آپ دیکھیں امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے کیسی کیسی باطل تھیوریز دی گئی. انقلاب سے پہلے ایران میں باقاعدہ ایک منحرف گروہ موجود تھا، گروہ حجتیہ کے نام سے. وہ کیا کہتے تھے؟ وہی کہتے تھے کہ دیکھو امام زمانہ علیہ السلام جب تشریف لے کر آئیں گے، یعنی آنے والے ہوں گے، تو کیا ہوگا؟ زمانہ فسق و فجور سے بھر جائے گا، ظلم و ستم سے بھر جائے گا. جیسے جیسے ظہور نزدیک ہوگا فحاشی اوریانی عام ہو جائے گی. تو اب کیا کرو جی؟ اگر امام زمانہ کا ظہور نزدیک کرنا ہے تو فحاشی اوریانی عام کرو، ظلم و ستم عام کرو. دیکھیں بھی ماشاءاللہ کیا تھیوری، ٹھیک ہے؟ ابھی نوجوانوں کے لیے تو بڑی اٹریکٹیو ہے. جو لوگ شیطانی راستے پر چلنا چاہتے ہیں ان کے لیے تو ایک جواز ہے، یعنی دین کے نام پہ فحاشی اوریانی عام کرو، امامت کے نام پر، ظہور امام کے نام پر ظلم و ستم عام کرو، ٹھیک ہے؟ تو وہ باقاعدہ عزیز ساتھیوں، نہ صرف یہ کہ ایک گرو تو ایک کہتے کچھ نہیں کرنا چاہیے، یہ اس سے بڑھ کر بھائی کچھ کرنا چاہیے. کیا کرو؟ برعکس، یعنی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے مقاصد کے برخلاف وہ آئیں گے فسق و فجور کا خاتمہ کرنے، اور یہ کہہ رہے ہیں امام زمانہ کے نام پر فسق و فجور کرو تاکہ جلد از جلد ظہور ہو. تو آپ دیکھیں ذرا، نگر یہ بھی ایک نظریہ، یہ امام کی علتوں میں سے نہیں ہے، امام کے ظہور کی علتوں میں سے نہیں ہے کہ مثلا فسق و فجور ہوگا تو امام کا ظہور ہوگا، ظلم و ستم ہوگا تو امام کا ظہور ہوگا. آپ چاہیں تو حالات بدل بھی سکتے ہیں، یہ علت نہیں ہے، یہ علامات ہے، علامات. اس کے اوپر امام زمانہ کا ظہور ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ ظلم و ستم ہوگا تو امام ظہور کریں گے، فسق و فجور ہوگا تو امام ظہور کریں گے. یہ تو اخبار ہیں، خبریں دی گئی ہیں کہ ایسا بھی ہوگا، اس کی وجہ سے ظہور نہیں ہوگا. ظہور تو ہوگا صالح اور نیک لوگوں کے ذریعے سے. اتنی کثیر تعداد میں صالح اور نیک لوگ، یہ جو غربال ہوگا، یہ جو چھلنی لگائی جائے گی غیبت امام زمانہ میں، کیا ہوگا؟ اس کے ذریعے سے لوگوں کی چھانٹی ہو جائے گی. اور جب اتنی تعداد میں لوگ جمع ہو جائیں گے اور تربیت ہو جائے گی کہ امام زمانہ کا ساتھ دے سکے، تو یہ علت ہوگی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کی. صلوات بھیجے محمد والے محمد. تو آپ تصور کر لیں اذان گرامی، امام زمانہ کے نام پر کتنا انحرافات. آپ تو پاکستان میں بھی دیکھتے ہیں، بڑے بڑے نمائندے یہاں امام زمانہ کے بنے ہوئے. ابھی خاتون میں نے سنا یہاں کراچی میں ہی میرے خیال ہے، اور وہ اسلام آباد میں بھی ایسی تھی کوئی خاتون، اب وہ نمائندہ امام زمانہ. کیا جی، ہر مردوں سے ملتی ہیں بال کھول کے، امام زمانہ کا نمائندہ ماشاءاللہ، لوگ اتنے عقیدت سے مل رہے ہیں ان سے، اور وہ امام زمانہ کی خبریں دے رہی ہے. یعنی تھوڑی سی تو دین کی معرفت پیدا کر لو، امامت کی معرفت پیدا کر لو بھائی. بے حجاب عورت جو اپنے بال کھولے اور امام زمانہ کا نام لے، آپ تصور کریں ایسا شخص، ایسی عورت امام کا نمائندہ ہو سکتی ہے؟ ایسی فاسق عورت، ایسی عورت تو دین کا اس کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ یعنی دین کو جانتی بھی ہے یا نہیں جانتی. وہ امام زمانہ کو کیا جانے جو دین کو نہ جانتا ہو، افسوس کے ساتھ. اور وہ ہدایات دے رہی، یوں کرو یوں کرو یوں کرو، لوگ بیوقوف بن رہے. اتنی تھوڑی سی تو معرفت پیدا کرو اپنے اندر. ایسی کراچی میں بھی اور جگہ بھی جناب نمائندہ. اچھا خواب میں آئمہ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، خواب میں مجھے اگر امام آئیں، میں کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کرو، خواب میں میرے امام آ گئے، ٹھیک ہے، آپ کے اوپر کوئی حجت نہیں ہے میرا خواب. اگر امام کسی کو سچ مچ میں اگر امام یا معصوم خواب میں آئیں، نبی خواب میں آئیں، وہ خواب جھوٹا نہیں ہوتا. لیکن اس خواب کی بنیاد پر میں کسی کو آرڈر نہیں دے سکتا. یہ میرا خواب مجھ پر حجت ہے, آپ پر حجت نہیں ہے کہ میں پیر بن جاؤں. جو مولانا احمد اقبال صاحب کو مولا علی خواب میں آ گئے اور انہوں نے کہہ دیا جناب چلو کل سے لائن لگا کے سب مجھے کیا کرو, میرے ہاتھ چومنے اور سب نے لفافے دینے. ٹھیک ہے, تو اب آپ سب جب لائن لگائے میں صبح جی مولانا صاحب کو خواب میں مولا علی آ گئے ہیں اور مولانا صاحب کے مزے آ گئے, پیر بن گئے, پھر تعویذ شروع, گنڈے شروع. ٹھیک ہے بھائی, تھوڑی سی تو عقل استعمال کرو, دین کی سمجھ پیدا کرو. میرے لیے اگر معصوم میرے خواب میں آئے ہیں تو میرے لیے حجت ہے, آپ کے لیے حجت نہیں ہے. اس میں مصلحت ہے تاکہ جھوٹے خواب بیان کرنے والے اپنی چیزوں کو آپ کے اوپر امپوز نہ کریں, آپ سے سوء استفادہ نہ کریں. عقیدے کے نام پر, امامت کے نام پر کہیں لوگ آپ سے سوء استفادہ نہ کریں. دیکھیں زانِ گرامی, شریعت کے اندر کتنی لاجک ہے, کتنا دوسروں کا احساس ہے تاکہ آپ بے وقوف نہ بنو, احمق نہ بنایا جائے, آپ سے سوء استفادہ نہ کیا جائے. تو زانِ گرامی یہ ہر کچھ عرصے بعد جی بہت امام زمانہ کا بڑا نمائندہ, کہاں سے نمائندہ. اور آپ دیکھو مزے کی بات یہ کہ ہم روایات بچپنے سے سنتے ہیں, ایک کذب الوقاتون جو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کا وقت معین کرے وہ جھوٹا ہے. آئمہ کے سارے آئمہ کی روایات, کذب الوقاتون, جھوٹا ہے وہ شخص جو وقت کا تعین کرے کہ فلاں مہینے میں فلاں دن امام زمانہ کا ظہور, وہ جھوٹا ہے, اس کو جھٹلاؤ. امام زمانہ کے وقت کا کسی کو نہیں پتا کب ظہور فرمائے. دوسرا, ملاقات کرنے والا, کوئی شخص کہے جی میں نے امام زمانہ سے ملاقات کی اور امام زمانہ یہ فرما رہے تھے, یہ فرما رہے تھے. ٹھیک ہے, عموماً کیا ہے, کہا گیا کہ اسے انکریج نہ کرو, ڈسکریج کرو, اسے قبول نہ کرو. کیونکہ ہر دوسرا شخص اٹھے گا کہے گا جی میری تو امام زمانہ سے ملاقات ہوئی اور امام زمانہ نے یہ آرڈر دیا, یہ آرڈر دیا, یہ آرڈر دیا, اور کیا ہوگا, خرابیاں شروع ہو جائیں. نئے نئے عقیدے بیان کرے گا, نئی نئی فرامین صادر کرے گا, اپنے جیبیں بھرے گا, اور کیا ہوگا, لوگ گمراہ ہوں. تو آپ دیکھ لیں نمائندے ایسے پیدا ہوتے رہتے ہیں, ملاقات کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہوتے رہتے ہیں. اور تو اور زانِ گرامی اس سے بڑھ کر مہدویت کا دعویٰ کرنے والے بڑے پیدا ہوتے ہیں. جی میں امام مہدی ہوں. ٹھیک ہے, اب اسے بیچارے کچھ تو دیوانے ہی ہوتے ہیں, واقعی دیوانے ہو جاتے ہیں, اللہ انہیں صحت دے, اور کچھ لوگ دل کے مرض کا شکار, یا دشمن کی سازش ہوتی ہے اس کے تحت مہدویت کا دعویٰ ہوتا ہے, یا مریض قسم کے لوگ جو جنہیں دین کا کچھ نہیں پتا وہ مہدویت کا دعویٰ کرتے ہیں. ابھی حال ہی میں نے ویڈیو دیکھی پاکستان کے اندر, اس نے مہدویت کا دعویٰ کیا ہوا, اور پوری دنیا میں ایسے ہو, ایران میں بھی, عراق میں بھی, یورپ میں بھی, بہت ساری جگہوں پر پوری تاریخ میں لوگ مہدویت کا دعویٰ کرتے ہیں. زانِ گرامی, اگر ہمیں صحیح معرفت نہ ہو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی, امام کی خصوصیات کیا ہیں, امامت ہوتی کیا ہے, امام کا مقام کیا ہوتا ہے, امام کا رتبہ کیا ہوتا ہے, امام کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں, امام کا کردار کیا ہوتا ہے, امام کیسا ہوتا ہے, کم از کم جتنا ہم سب کچھ نہیں سمجھ سکتے, ہمارا ذہن بہت چھوٹا ہے, امامت بہت بڑی ہے. ٹھیک ہے, حجت خدا بہت ایسی ہستی ہے کہ جسے ہم نہیں سمجھ سکتے, یا اللہ سمجھتا ہے یا معصوم معصوم کو سمجھتا ہے. لیکن اپنی عقل کے مطابق, اپنی معرفت اور علم کے مطابق جتنا ہم امامت کو سمجھ سکتے ہیں, کم از کم اتنا تو سمجھنے کی کوشش کریں. جتنا اللہ نے ہمیں عقل دیا ہے, شعور دیا ہے, بصیرت دی ہے, علم دیا ہے, اتنا کم از کم ہم امامت کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ کوئی منحرف شخص ہمیں منحرف نہ کر سکے, خصوصاً جوانوں سے عرض کر رہا ہوں. تو زانِ گرامی, غیبت امام زمانہ ایک آزمائش, اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دیتا, صرف ایک پیغام دے کر آپ کی زحمت تمام کر دوں. اور وہ یہ کہ دیکھیں غیبت امام زمانہ میں ہمارے خلاف سازشیں, ٹھیک ہے, ان سازشوں میں سے ایک سازش جو ابھی حال ہی میں ہوئی ہے وہ توہین اہل بیت و صحابہ بل, جو اسمبلی سے چور دروازے سے پاس کیا گیا اور اس کے بعد سینٹ سے دہانس اور دھمکی کے ذریعے سے پاس کیا. 11 افراد نے قومی اسمبلی سے پاس کروائے, چاہتے تھے کہ چھپ کے بل پاس ہو, کسی کو پتہ ہی نہ چلے. تو وہ بل جو چھپ کر پاس ہو تو سمجھ لیں اس کی وقت کیا ہوگی, ٹھیک ہے, اور پتہ چل جائے گا کہ بھائی کوئی سازش ہے نا. بل تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جو اسمبلی میں پیش کیا جائے اس پہ بحث ہو, تمیز ہو, دلائل ہو, حامی مخالف دلیلیں پیش کریں, اس کے بعد جو ہے وہ بل اکثریت اگر قبول کرتی ہے تو پاس ہو جائے. لیکن چور دروازے سے بل داخل کیا گیا, یعنی بل سے ہی بل آیا ہے, بل سے نکال کے بل لایا گیا اور اسے اسمبلی میں پیش کیا گیا, چھپ کے اسے پاس کروایا گیا اور اس کے بعد سینٹ میں بھیج دیا گیا. ایک دن میں ایک ڈیڑھ گھنٹے کے اندر 125 پاس کروائے گئے, جن میں سے ایک یہ بل بھی تھا. ٹھیک ہے, 125 ڈیڑھ گھنٹے میں, آپ سوچیں قومی سطح کے بل, قانون سازی ہونے جا رہی ہے لیکن کوئی بحث نہیں, بس جی پاس کرو پاس کرو پاس کرو, چونکہ حکومت جانے والی ہے, پاس کرو پاس کرو تاکہ قانون بن جائے. ٹھیک ہے, تمام قسم کے ذاتی مفادات کے بل, گروہی مفادات کے بل, ملک کو اس سے کوئی فائدہ نہیں, فرقہ وارانہ بل, ذالک گرامی, یہ سب وہاں پر پاس کیے گئے. اور جب کسی نے کہا, کسی سینیٹر نے اٹھ کے, خاتون نے کہا کہ اس پہ بحث تو کر لیں, ہم نے تو پڑھا نہیں اس کو, کب چیئرمین سینیٹ نے کہا اس پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں, اسے پاس کرواؤ, بس اس پہ ووٹنگ ہونی چاہیے, ووٹنگ کروائی اور جناب پاس کر لیا. یعنی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اس بل کو پڑھنے نہیں دیا. اور وہ کیا ہے جناب, پہلے 3 اس کی سزا تھی, اب کتنی ہو گئی سزا اس کی, بولیں بھائی کتنی سزا ہو گئی اس کی, کم از کم 10 بغیر ضمانت کے. یعنی اگر کوئی کسی پر ایف آئی آر کر دے کہ اس نے توہین اہل بیت یا توہین صحابہ کی ہے, ٹھیک ہے, جھوٹی, 10 کم از کم قید ہے جس میں کوئی ضمانت, اور زیادہ سے زیادہ کیا ہے, کیپٹل پنشمنٹ, یعنی عمر قید, پوری زندگی وہ جوان اندر. ٹھیک ہے, اب اس بل کے اندر نہ توہین کی کوئی تعریف ہے, نہ صحابہ کی کوئی تعریف ہے. صحابی کسے کہتے ہیں, آیا قاتلان امام حسین بھی صحابی, قاتلان مولا علی بھی صحابی, صحیح ہے, کوئی تعریف نہیں. صحابی کون ہوتا ہے اس کی کوئی تعریف نہیں, بس صحابی جسے ہم کہہ دیں گے وہ صحابی ہوگا. دشمن اہل بیت جسے ہم صحابی مانتے ہیں, تم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے, تاریخ میں بیان نہیں کر سکتے, ہماری کتابوں سے حدیث میں نہیں پڑھ سکتے, تو ہم تو ہی نہیں صحابہ یا اہل بیت کا پرچہ کر دیں گے تمہارے اوپر. 10 کے لیے اندر کوئی ضمانت نہیں, یا عمر قید, کوئی تعریف نہیں ہے صحابہ کی. اسی طرح سے اہل بیت کی کوئی تعریف, اہل بیت میں کون کون شامل ہوتا ہے, کوئی تعریف نہیں. ٹھیک ہے, پھر اسی طرح سے زانِ گرامی توہین کی کوئی تعریف نہیں. آیا تنقید بھی توہین ہوتی ہے, اختلاف رائے بھی توہین ہوتی ہے, اگر میں تاریخ بیان کروں, جنگ صفین بیان کروں, یہ بھی توہین ہوتی ہے. آیا میں جنگ جمل بیان کروں اور کہوں جی مولا علی حق پر تھے, تو کیا یہ بھی توہین ہوگی؟ جو آپ سے اختلاف رائے رکھتا ہو آپ اس پر توہین ہے, اہل بیت توہین صحابہ کا پرچہ کرو. ٹھیک ہے, اب آپ اس ممبر سے کچھ نہیں پڑھ سکتے, تاریخ تو پڑھ ہی نہیں سکتے, اپنا عقیدہ امامت بیان نہیں کر سکتے. مثلا ہم بحث کرتے ہیں نا مولا علی حق پر تھے, آپ یہ کہو جی مولا علی حق پر تھے, ٹھیک ہے, اور اس پر آپ دلیلیں پیش کرو, آپ کے اوپر پرچہ ہو, چونکہ ہم تو کسی اور کو حق پر سمجھتے ہیں. آپ گلدستہ اذان سے دیتے ہیں, علی ولی اللہ کی صدا دیتے ہیں, خلیفتوں کو بلا فصل کی صدا دیتے ہیں, دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں؟ تو آپ کو یہ نکالنا پڑے گا, چونکہ اس پہ باقاعدہ کمپین ہے کہ یہ توہین ہے جناب, آپ کیوں علی ولی اللہ پڑھ رہے ہیں, اشہد ان علی ولی اللہ, یہ توہین ہے, خلیفتوں بلا فصل توہین ہے. زانِ گرامی آپ دیکھیں کتنا بڑا فتنہ ہے, اور اس سے کیا ہوگا, اس سے تمام ریسرچ ورک سب ختم ہو جائے, کوئی اختلاف نظر نہیں کر سکتا ملک کے اندر, کوئی نظریات پروان نہیں چڑھیں گے, علم آگے نہیں بڑھے گا, ریسرچ آگے نہیں بڑھے گی, اور کیا ہوگا, ایک تکفیری گروہ اور اس کے ماننے والے بچیں گے, باقی سب علم سب برباد ہو جائے گا. یہ خالی ہمیں نقصان نہیں ہوگا, اس سب کو نقصان ہے, پورے ملک کو نقصان ہے. ٹھیک ہے. اور اصل میں یہ بل یاد رکھیے گا دانِ گرامی، یہ توہین اہل بیت و صحابہ کا بل نہیں، اصل میں یہ اہل بیت دشمنان اہل بیت کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اصل بات یہ. قاتلان امام حسین کو کلین چٹ دینے کے لیے، قاتلان اہل بیت کو کلین چٹ دینے کے لیے یہ بل پاس ہو. کل الحمدللہ بجانی ہال میں تمام جماعتیں اور تمام علماء ذاکرین سب شریک ہوئے ہیں، ہم سب نے انشاءاللہ عزم کیا ہے کہ ہم اس بل کی مخالفت کریں گے، مسترد کرتے ہیں اس بل کو اور اس کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ. اور اسی طرح سے کل صبح انشاءاللہ کانفرنس ہونے جا رہی ہے ظہر کے وقت اسلام آباد میں، تمام قومی جماعتیں تمام قائدین الحمدللہ ایک پیچ پر ہیں اور سب مل کر انشاءاللہ اس بل کے مسترد کرنے کا اعلان کریں گے اور اپنے لائے عمل کا اعلان کریں گے انشاءاللہ تمام قائدین مل کر. اور انشاءاللہ میں آپ سے یہ پیغام اس لیے دے رہا ہوں کہ ہم سب کو تیار ہونا چاہیے، یہ آپ کی وطن کا بھی مسئلہ ہے، آپ کی دین کا بھی مسئلہ ہے، آپ کے مذہب کا بھی مسئلہ ہے، آپ کی عزاداری کا بھی مسئلہ ہے. اصل میں تو یہ عزاداری کو محدود کرنے کی بہت بڑی سازش ہے دانِ گرامی، اور تشیعوں کے حقوق کو سلب کرنا ہے. ہمارا آئین کہتا ہے کہ آپ اس ملک کے باشندے اگر ہو تو آپ اس ملک میں اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتے ہو، آپ اپنے نظریے کو بیان کر سکتے. توہین کرنے کا حق نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں بھائی ہم تو دوسروں کے بزرگوں کی توہین کے قائل نہیں، لیکن تاریخی حقائق تو بیان کرنے کا حق ہے نا. میں اپنے بچوں کو، میں اپنے بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جوان بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے بچوں کو میں حق رکھتا ہوں کہ میں بتاؤں تاریخ میں کیا ہوا، جنگ جمل میں کیا ہوا، جنگ صفین میں کیا ہوا، نہروان میں کیا ہوا، تاریخ اسلام میں کیا ہوا. اگر میں یہ نہیں بیان کروں گا تو پھر مجھے بتائیں نا میرے بچے اور اگلی نسلیں جاہل رہ جائیں گی. تو یہ ہم سب کا حق ہے، اور یہ آئین ہمیں حق دیتا ہے، قانون ہمیں حق دیتا ہے. درود بھیجے محمد والے کو. خدا نگرامی ہمیں اس کے لیے تیار ہونا چاہیے. ہر فرد، مرد ہو یا عورت ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، جوان ہو، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے، یہ آپ کی ہر فرد کی نسل کے دین کا مسئلہ ہے، عزاداری کا مسئلہ ہے. ذرا گرامی آپ کا حق ہے جو آپ سے چھینا جا رہا ہے اور اس ملک کو برباد کرنے کی سازش ہے. لہذا اس پہ ہم سب کو کھڑا ہونا چاہیے، قیام کرنا چاہیے، جہاں بھی آپ کو بلایا جائے آپ کو ذہنی طور پہ تیار ہونا چاہیے. بس میں نے بڑی زحمت دی ہے ذرا گرامی آپ کو، حسین مظلوم ہے جہاں اور عزاداروں، حسین سے بڑھ کر حسین کی بہن مظلوم ہے. عزیزوں، آل محمد کے گھرانے میں مقاتل میں لکھا ہوا ہے کہ تین جگہ یہ جملہ استعمال ہوا ہے، فنظر الی یمینا و شمالا یا نظرت الی یمینا و شمالا. پہلا موقع جانتے ہو عزاداروں کون سا ہے؟ پہلا موقع ہے کہ جب عباس الاندار میرے مولا حسین کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ مولا اب میرا سینہ تنگ ہو گیا ہے، مولا ہو سکے تو مجھے اذن جہاد دیجیے، مولا میں لڑنا چاہتا ہوں، مولا میں آپ پر مرنا چاہتا ہوں. تو وہاں میرے مولا نے ایک دفعہ عباس سے کہا، عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، عباس تم سے تو بیویوں کو آس ہے، عزاداروں بس فنظر الی یمینا و شمالا. عباس نے دائیں دیکھا، عباس نے بائیں دیکھا، جب کوئی نظر نہ آیا تو کہا مولا وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کا میں علمدار ہوں، اجرکم اللہ. عزاداروں یہ پہلا موقع ہے کہ جب میرے مولا عباس نے، عباس کے متعلق یہ جملہ ملتا ہے فنظر الی یمینا و شمالا. عزاداروں دوسرا موقع وہ ہے کہ جب میرا مولا رخصت آخر کے لیے خیمے میں آیا ہے، آ کر کہا کہ بہن زینب خدا حافظ، سکینہ کو تمہیں سونپا، امام زین العابدین کو تمہیں سونپا، زینب خدا حافظ. عزاداروں بس میرا مولا حسین خیمے سے باہر
نکلا کیا دیکھا مقتل میں کہیں عباس کی لاش پڑی ہے کہیں علی اکبر کی لاش پڑی ہے. عزاداروں زلجنا کو دیکھا مولا نے سر جھکا لیا. راوی کہتا ہے کہ مولا سوار ہونا چاہتے تھے نا تو فنظر الی یمینا وشمالا حسین نے دائیں دیکھا حسین نے بائیں دیکھا نہ عباس نظر آ رہے ہیں نہ علی اکبر نظر آ رہے ہیں. حسین نے سر جھکایا ارے خیمے کا پردہ اٹھا. زینب کبریٰ یہ کہتی ہوئی آگے بڑھی بھیا عباس نہیں تو کیا ہوا زینب آپ کو سوار کروائے گی. اجرکبر اللہ. عزاداروں ایک اور موقع ہے جب مقاتل نے لکھا فنظرت الی یمینا وشمالا. یہ کون سا موقع ہے؟ جب 11 محرم کو میری بیوی زینب سلام اللہ علیہا کو یہ اعلان کیا گیا. عمر سعد نے اعلان کیا تمام بیویوں کو سوار کروایا جائے ناموں پر سوار کروایا جائے. عزاداروں جیسے ہی جناب زینب نے یہ سنا نا ایک دفعہ جناب زینب کو جلال آیا کہا او عمر سعد تم نے ہماری بیویوں کی بڑی بے حرمتی کر لی اب میں کسی کو اجازت نہیں دوں گی ہماری کسی بیوی کو ہاتھ لگائے. ارے میں زینب علی کی بیٹی خود تمام بیویوں کو سوار کرواؤں گی. عزاداروں بس میری بیوی زینب نے اللہ جانے کس طرح سے ہر ہر بیوی کو سوار کروایا. اور جب تمام بیویوں کو سوار کروا لیا نا تمام بچوں کو سوار کروا لیا آئی میرے مولا سید سجاد کے پاس آ بیٹا تجھے بھی سوار کروا دو. لیکن ہاشمی غیرت نے برداشت نہ کیا کہ پھوپھی اماں آپ خود سوار ہوئیے گا میں کسی طرح سے خود سوار ہوگا. اللہ جانے کیسا میرا مولا سید سجاد سوار ہوا ہوگا جس کے ہاتھ میں ہتھکڑی ہو پاؤں میں بیڑی ہو. عزاداروں بس اس کے بعد میری بیوی زینب نے سوار ہونا چاہا نا ایک دفعہ اونٹ کو دیکھا ایک دفعہ اپنے آپ کو دیکھا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے زینب کی. فنظرت الی یمینا وشمالا زینب نے دائیں دیکھا زینب نے بائیں دیکھا مقتل کی طرف رک کر کے آواز بلند کی وا غربتا وا عباسا وا حسینا. ارے بھیا عباس جب مدینے سے چلی تھی تم نے مجھے سوار کروایا تھا آج زینب کو سوار کروانے والا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام ینقلبون. ہمارے اللہ ہماری اس خلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کر. ہمارے اللہ آپ تجھے واسطہ ہے اس مجلس کا فضائل و مصائب کا. دشمنان اہل بیت کی تمام سازشوں کو ناکام فرما. بہر اللہ یہ بل جو اس ملک کے خلاف سازش ہے مسلمانوں کے خلاف سازش ہے بالاخص شیعوں کے خلاف سازش ہے بہر اللہ اس سازش کو بحق جناب ثانیہ زہرا ناکام و نامراد فرما. تشیع کو سربلندی عطا فرما. بار الہ مسلمان اور اسلاموں کو سربلندی عطا فرما. تکفیریوں کو سرنگونی عطا فرما. شکست ان کا مقدر قرار دے. بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے ملک کو ظالم حکمرانوں سے محفوظ فرما عادل حکمران نصیب فرما. بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا نسل در نسل ہمیں غم حسین منانے کی توفیق عطا فرما. غم حسین میں ہمیشہ روتے رہنے کی توفیق عنایت فرما. غم حسین میں ماتم کرنے کی توفیق عنایت فرما. اپنے گھروں میں مجلس اعضاء برپا کرنے کی توفیق عنایت فرما. بار الہ کے واسطہ محمد والی محمد کا شیان حضر کرار کو متحد متفق اور منظم فرما. بار الہ کے واسطہ محمد والی محمد کا دشمنان اہل بیت کو نابود فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اصحاب و انصار و ایوان و شہداء میں سے قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.